اللہ موت کی موت کی جو ہے عادت پڑی ہے، اگر آپ اپنا موقع ہو تو ان کو والا پنکھا لیں گے، پنکھے کے نیچے کو چھتری چار پنکھے کو دیں گے وہ ہلتے رہے ہوا مل جائے گی. مسجد میں بھی لوگ عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں، پیسے کا درد نہیں ہے اور اسراف کا خوف نہیں، خدا کا خوف نہیں. پنکھا کھلا ہوا ہے ایک آدمی کے لیے، ایک پنکھا کھلا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ہر آدمی اپنا پنکھا کھول کے بیٹھا. اور اس پہ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ بند کر کے بھی نہیں گئے. آج تین پنکھے بند کیے، بیکار چل رہے تھے. اتنے گناہ کی بات ہے، کیونکہ اپنی گرہ سے تو 2 روپے مانگو تو نہیں دیں گے، لیکن یہاں اپنی تو خرچ نہیں ہو رہا نا. اتنے گناہ کی بات ہے، مسجد کی بجلی اور اس کو ضائع کرتی. ان کو نہیں کہہ رہا، عام طور پہ کہہ رہا ایسے خیال رکھنا چاہیے. ادھر آ جاؤ، اصل میں یہاں بیٹھتے ہیں، لگتا ہے میرے سب سے سوال
موبائل
کی بھی نگرانی کرتے ہیں، وہاں بیٹھتا ہوں تو ٹھیک ہے. اللہ معاف فرما دے، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمني وعلمني وعلمني ما ينفع به وزدني. يا جامع يا جامع يا جامع نذرانہ حمد پر حضور بارگاہ کے ہوئی یا جل شان ہو. یہ اشعار
یاد رکھا کرو نا، کس کی کون سی گھنٹی ہے، اتنی دیر سے سننے میں لگا دیتے ہیں، اتنے دن ہو گئے گھنٹی یاد ہو جانی چاہیے، کس کو وائل کیا.
یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے عاشق صادق اور تقریباً 50 برس کے صدیق و خلیل سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا سید شاہ شرط جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے نذرانہ حمد بحضور بارگاہ کبریا جل شان. شب اخر قوم کے وصل کا سامان سمجھتے شبِ اختر کے معنی تاروں والی رات. اختر کہتے ہیں ستارے کو، اختر کی لغت ہے ستارہ. اور شبِ اختر تاروں والی رات، وصل معنی ملاقات. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور عارفین تفکروا فی خلق اللہ میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ ہر ذرہ ان کو کائنات کا اپنے مالک کی نشانی نظر آتا ہے، اس سے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. کیسی شکل بناتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو کڑوی دوا خود بھی پی رہے ہیں، مجھے بھی پلا رہے ہیں. آگے بھائی منہ کر کے نہیں شکل بنا. تو گویا اللہ سے ملاقات، ہر لمحہ ہر نفس ملاقات ہو رہی ہے اللہ سے. یہ اولیاء اللہ اور عارفین کا احوال ہوتے ہیں. شبِ اختر قوم کے وصل کا خانہ سمجھتے ہیں سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں
جلوائے جانا اللہ تعالیٰ کا جلوہ تجلیات الہی
شب اختر کو ہم کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دے جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دے تمہارے سامنے ہم جان کو کب جا سمجھتے ہیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جا سمجھتے ہیں جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دے تمہارے سامنے ہم جان کو کب جا سمجھتے ہیں اختر کو کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے جو غمبر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے جو غمبر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے ہم کی یاد کو ہے دوست جانے جا سمجھتے ہیں ہم کی یاد کو ہے دوست جانے جا سمجھتے جو غمبر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے ہم کی یاد کو اے دوست جانے جا سمجھتے ہیں ہمارے رنگ پاک کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ہمارے رنگ پاک کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے خدا محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں، محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں۔ ہمارے رنگ ساتھ کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، خمِ محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے ہیں۔ شبِ اختر کو کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں۔
اشعار کتنے اونچے درجے کے، ہر آدمی اشعار کو سمجھتا بھی نہیں، ہمیں بھی وہ سمجھ نہیں، اللہ عطا کر دے، لیکن یہ معرفت کے انتہائی اعلی مقام سے یہ اشعار کہے گئے، اور جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی وہ قابل ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوتا ہے، کیونکہ کام ہی یہی کرنے آئے ہیں، اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرنے۔ جو جس کو معرفت ہوگی وہی تو یہ اشعار کہتا ہے، اس کا ایمان کیسا کامل ہے، کتنا قوی ہے، کیسا زبردست ایمان ہے، کہ وہ گویا گویا کے یاد رکھنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہر ذرے میں جو ہے چھایا ہے جب سے دل پہ تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے جلوے جانا نظر آتا ہے، شیر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا۔ تو یہ عرفان اور یہ محبت حاصل کرنا، یہی تو مقصود بندگی ہے، یہی ہماری مقصود حیات ہے، یہی ہماری مقصود پیدائش ہے، یہی ہمارا مقصود وجود ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی کیسی قابل جو ہے، اس کے اندر یہ صورت حضرت نے اشعار میں ڈھالا ہے اس کو، اپنی کیفیت کو۔
ہمارے رنگ ساتھ کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، خمِ محراب کو ہم اب روئے جانا سمجھتے قمر کو جانتے ہم کا نور پیشانی، قمر کو جانتے ہم کا نور پیشانی، شفق کے رنگ کو رنگے رخ تابا سمجھتے ہیں۔
رخ تابا یعنی چمکتا دمکتا چہرہ، روشن چہرہ، یعنی قمر، چاند میں بھی اللہ ہی کی تجلیات کا مظاہرہ یعنی مشاہدہ، اور محراب جو مسجد کی ہے اس کے خم کے اندر بھی محبوب پاک کی تجلی کا مشاہدہ، سورج میں بھی محبوب پاک کی تجلی کا مشاہدہ، ہر جگہ، اور شفق کے رنگ اس میں بھی اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ۔ کیا بات ہے،
قمر کو جانتے ہم کا نور پیشانی، شفق کے رنگ کو رنگ
رنگے رخ تابا سمجھ لے شب اختر کو کے وصل کا ساما سمجھتے ہیں سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے تو غم پائی نہ کر رے چار اگر بس راہِ اپنی تو غم خواری نہ کر رے چار اگر بس راہِ اپنی امن کے درد ہی کو درد کا درما سمجھتے ہیں امن کے درد ہی کو درد کا درما سمجھتے ہیں
درد کا درما یعنی درد کا علاج ہمارے درد کا علاج بھی ان کا درد ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں, ان کو کیسی یہ زندگی ان کی بور ہوگی, ان کے خیال میں زندگی اولیاء اللہ کی بور, کہ نہ ان کو کوئی گناہوں کا مزہ, نہ گندے خیالات کا مزہ, نہ کچھ, ہم دیکھو کیسے مزے میں ہیں اور یہ چٹائی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کباب کھا رہا ہے, شامی کباب, اور اس میں خوب چٹپٹا ہے اور خوب مرچے بھی ہیں, تو آنسو نکل رہے ہیں, مرچے ہیں اس میں آنسو نکل رہے ہیں. اب اس کے دوست آتا ہے ہمدرد بن کے کہ لائیے یہ کباب مجھے دے دیں. ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو کباب پہ نظر رکھتے ہیں, لائیے ہمیں دے دیجیے, مگر اس نے کہا دور ہٹو, یہ لذت کے آنسو ہیں, تمہیں کیا معلوم کی کیسے آنسو. تو ایسے جو اولیاء اللہ اللہ کے غم میں بظاہر غم میں بیٹھے, لیکن ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا ایسا سایہ ہے کہ ان کے غم کی ذات کو اللہ نے خوشی بنا دیا, ان کے غم کی ذات کو اللہ خوشی بنا دیتے, کیونکہ وہ غم اللہ کے لیے اٹھا رہے, جو غم اور خوشی کا خالق ہے, جس نے غم کے اندر غم کی صفت رکھی ہے, وہی غم کے اندر خوشی کی صفت بھی رکھ سکتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کے راستے میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی کہ کفار نے ان کو آگ میں ڈالا, لیکن وہ آگ کی صفت کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا, آگ ہے لیکن ٹھنڈی, آگ کی ذات کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا. تو غم کی ذات کو اللہ خوشی نہیں بنا سکتے, خوشی کی ذات کو غم بنا سکتے. ایک آدمی گناہوں سے اچھل رہا ہے لیکن دل میں اس کے ہزاروں غم ٹوٹے ہوئے, دل کے اندر غم ہی غم ہے, بظاہر خوشی میں دل میں غم ہے, اسباب خوشی اسباب راحت میں ہے لیکن دل پر غم ہے اس کا. اور اللہ والے کیا ہیں کہ فرماتے ہیں, میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. بیگم نہیں سمجھ لینا, بیگم سے جان نہیں چھوٹے گی, ہاں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں, بے غم رہا, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. ایسا یعنی مزیدار غم ہے اللہ کے راستے.
تو غم خواری نہ کر اے چارا کر بس راہِ اپنی, تو غم خواری نہ کر اے چارا کر بس راہِ اپنی, امن کے درد ہی کو درد کا درما سمجھ لے.
اور آخری شعر ہے,
بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی,
بظاہر ایک ذرہ ہے لیکن کیا کہ جس کو سمجھے تھے کہ قطرہ ہے وہ طوفان ہے. اللہ کی محبت کا غم کوئی معمولی چیز ہے, اس کا ذرہ ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ دونوں جہان سے افضل ہے, دونوں جہان کی دولتوں سے, دونوں جہان کے سرمایوں سے, دونوں جہان کی لذتوں سے افضل ہے.
بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی, ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں, ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں.
کیا فرمایا کہ اشعار ہیں قلب مضطر کے, ہے نا, یہ ہم جو سمجھ رہے ہیں تھوڑی سی, یہ جو فرما رہے ہیں یہ ایک استعارہ ہے, حقیقت بس اتنی سی حقیقت ہے, در حقیقت یہ تو سبھی کچھ یہی ہے, دین و ایمان ہی ہے یہ ہمارا, اللہ کو راضی رکھنا, اللہ کو خوش رکھنا, بس کہ ہم ان کی یاد ہر وقت ان کی یاد میں غرق رہنا. تو کیا فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مضطر تھا, فلک پہ جا کے وہی ہم شکل ماہ و اختر تھا, ایسی اس کی قدر جیسے ماہ و اختر کی دنیا والے قدر کرتے ہیں ستاروں کی, ایسی عظیم الشان جو ہے یہ مخلوق ہے, اور کیسی چمک رہی ہے, کیسی کتنا خوبصورت لگتا ہے تارا, تو یہ ہم شکل ماہ و اختر, بلکہ رشک ماہ و اختر ہے, فلک پہ جا کے وہی ہم شکل ماہ و اختر تھا, اور تمام عمر تڑپنے کی جستجو نہیں, تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوب اس میں, خوب مانی عادت, تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوب اس میں, نہ جلد ہو سکا دنیا کا رنگ و بو اس میں, ہے نا, اور تیری رضا کا ہے بس, نہیں اس سے پہلے کیا شعر ہے, میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں, تیرے حضور ایک آبگینہ لایا ہوں, تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں, میری ہزار تمنا کہے لگو اس میں. یہ حقیقت ہے ہمارے ایمان کی, یہ قلب جو ہے نا پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا, یہ اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں غم اٹھا اٹھا کے شکستہ اور چکنا چور لے کے ہم آئے ہیں, یہ چکنا چور ہو چکا ہے, لیکن کیا ہے کہ اس میں ایک آبگینہ ہے اللہ کی محبت کا, اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی کی جستجو کا, تیرے حضور میں ایک آبگینہ لایا ہوں, اور کیا ہے اس کے اندر, میری ہزار تمنا کا ہے دہوز, اس میں میری ہزاروں تمناؤں کا, ہزاروں سے مراد یعنی ایک بھی تمنا ہم نے اپنی مرضی کی پوری نہیں کی, سب کی سب ہم نے آپ پر فدا کر دی, بس ساری تمناؤں کا لہو اس کے اندر, اے اللہ یہ لائے ہیں آپ کے لیے چھوٹا سا یہ آپ گینا, اب اس چھوٹے سے آپ گینے کی قدر دیکھنا وہاں کیا ہوگی.
بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی, ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں, شب اختر کے وصل کا سایہ سمجھتے ہیں, سحر کے نور کو ہم جلوے جانا سمجھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ تفویض اور دعا کا اجتماع، یعنی تفویض تو معنی ہے ہر حالت کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ جو بھی میرا مالک چاہے مجھ میں تصرف کرے، لیکن اب دعا کرنا اس کے خلاف تو نہیں ہے، یہ معنی یہ سمجھانا ہے کہ دعا کرنا اس کے خلاف تو نہیں ہے، جب سارے کام اللہ کی مرضی سے تو ہو رہے ہیں، ہمیں یقین ہے تو ہم دعا کیوں کریں، یہ اس میں سمجھایا گیا. تفویض معنی سپورٹ کر دینا، یعنی تفویض اور دعا ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ کے سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. بعض بزرگوں نے غلبہ حال کے سبب دعا مانگنا بھی ترک کر دیا اور دعا مانگنا تسلیم اور تفویض کے خلاف سمجھا، مگر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مغلوب الحال معذور ہوتا ہے، یعنی حال کا غلبہ جس پہ ہو جاتا ہے وہ معذور کی حالت میں ہوتا ہے اس کی، لیکن اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تقلید نہیں صحیح نہیں ہے اس کی، وہ کیونکہ غلبہ حال ہے، کیونکہ یہ شریعت نہیں سکھاتی ہم کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، جو بھی احوال پیش آتے تھے، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی رکاوٹ آتی تھی، سب کے لیے دعا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو پھر ہم کیوں نہ کریں گے، سنت کے مطابق ہم چلیں گے. لیکن ان کو غلبہ حال بعض بزرگوں کو ایسا ہو گیا کہ جب سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے تو ہم مانتے بھی نہیں، ویسا ہی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت یعنی اعتدال نہیں ہے اس میں، غلبہ ہے، غلبے میں آدمی معذور ہوتا ہے، اس میں ان کی پکڑ نہیں ہوتی. قابل تقلید محقق اور غالب الحال ہوتا ہے، یعنی غالب علی الاحوال رہنا کمال ہے اور مغلوب الحال رہنا جو ہے وہ کمال نہیں ہے، حال سے مغلوب ہو جانا کمال نہیں ہے. چنانچہ فرمایا کہ تسلیم اور تفویض کے ساتھ دعا مانگنا عین سنت ہے، اور ان کو اس طرح جمع کیا جائے کہ دعا تو عافیت کی مانگتا رہے مگر دل سے یہ ارادہ ہو کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی، یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں ویسا نہ ہوا تو بھی میں راضی رہوں گا. ہاں یہ ہے تفویض اصل، کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا، دعا مانگے اپنی عافیت کے لیے، آسانی کے لیے، راحت کے لیے، برکت کے لیے، حاجات جائز حاجات کے لیے، لیکن نہ ملے تو شکایت نہ ہو بلکہ اس میں راضی رہے کہ ٹھیک ہے میرے اللہ کی یہی مرضی ہے. ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن ہر حال میں کامیاب رہتا ہے، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، یعنی موافق حالات میں شکر سے اور ناموافق حالات پر صبر سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے کیا خوب اشعار ہیں، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے. بے کیفیت نہیں ہے، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیفیت نہیں، لیکن اگر یہ استعذار پیدا ہو جائے کہ یہ حالت ان کو منظور ہے، انہی کی طرف سے ہے، تو وہ اس میں بھی کیف آ جاتا ہے، اس میں بھی ایک کیف ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اتقل دیکھا ہے، بھاری مشکل، جس راہ کو ہم تجویز کریں کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کتنا پیسہ ملنا چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، لوگ ہماری عزت کیوں نہیں کر رہے، یہ بھی ایک بت ہے ہمارے اندر غیر اللہ، کہ اگر سیدھے چلے جا رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہماری عزت کیوں نہیں کر رہے، ہم تو بھی پہنے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹخنے کھلے، دیکھتے نہیں ہیں، ہم جا رہے ہیں شان سے، ہم کو سلام تک نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں، یہ بھی ایک مرض ہے. جن اللہ اپنی پناہ میں رکھے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اتقل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے، آسان راستہ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی اور بہت رحمت کا راستہ تفویض فرماتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، تو ان کا جو راستہ مقرر کریں وہ اسحل ہے، آسان ترین اور اکمل ترین ہے. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف ہے اسے مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسفل دیکھا. توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب بہشت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پونک نہیں کرتے اور بد شگونی نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اور دوا بھی نہیں کرتے. بس دوا کرنا بھی سنت ہے اور دوا نہ کرنا بھی سنت ہے. ہر شخص کے لیے, ضعیف اور قوی کے لیے سہولت کی راہ ہے. مطلب یہ کہ جو جھاڑ پونک ناجائز ہے وہ نہیں کرتے, اور بعض نے کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جھاڑ پونک بالکل نہ کرے. اور بدشگونی یہ ہے کہ مثلا کسی کے چھینکنے یا جانور کے سامنے نکلنے کو منحوس جانے اور وسوسوں میں مبتلا ہو جائے. البتہ نیک فال نکال لینا جائز, یعنی کوئی ایسے اچھے حالات پیش آ گئے اس سے نیک مطلب نکال لینا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن برا مطلب نکالنا کہ ایسی کام منحوس ہے. بعض کسی کے گھر پہ چیل نے گھونسلہ بنا لیا, لوگوں نے کہا یہ تمہارا گھر منحوس ہو گیا, اس کو یہاں سے نکالو. بھائی اب بنا لیا ہاں, اگر وہ نقصان پہنچائے, تکلیف دے, بچوں کو پنجہ مار دے, چونچ مار دے, تو ایسے کرتی ہے چیل جب انڈے سے بچے نکلتے, اس وقت اس کو وہاں سے ہٹا دینا ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس سے کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ سب وہمیات کی باتیں, ہمارے دین میں ان باتوں کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. تو توکل کے بارے میں غلط فہمی. آج کل توکل کے معنی لوگوں نے یہ مشہور کر رکھے ہیں کہ سب تدابیر اور اسباب چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. یہ مفہوم بالکل غلط ہے. شریعت نے جس توکل کی تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تدابیر اور اسباب جائز طرح پر اختیار کرے, تدابیر اور اسباب جائز طرح پر اختیار کرے, پھر بھروسہ اللہ پر کرے. تدابیر اور اسباب بھیک کے پیالے ہیں, دیتا تو خدا ہی ہے. یعنی اسباب میں کامیابی حق تعالیٰ کے فضل پر ہی موقوف ہے. جو لوگ توکل کے معنی ترک تدبیر سمجھتے ہیں, کیا وہ کھانے کے لیے منہ نہیں کھولتے؟ پھر کیا کھانا چبا کر نکلتے نہیں ہیں؟ یہ بھی تو غذا معدے تک پہنچانے کی تدابیر ہیں. معلوم ہوا کہ یہ توکل کا مفہوم ہی نہیں. اسی طرح روزی میں تاخیر سے طبعی تشویش بھی توکل کے لیے مضر نہیں. یعنی روزی اگر دیر سے ملے تو اس میں طبیعت کو تشویش ہو رہی ہے کہ بھائی کب ملے گا, کیسے ہوگا, تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ تو طبعی بات ہے. یعنی یہ اس کو جستجو ہے, تشویش ہے کہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. لیکن توکل معنی بھروسہ ہے اللہ سے کہ بھائی ہوگا ضرور ان شاء اللہ. حق تعالیٰ کے وعدہ رزق پر اعتماد کے باوجود چونکہ وقت اور مقدار متعین نہیں, اس لیے کب اور کتنی روزی ملے گی اس میں اگر طبعی پریشانی ہو تو یہ طبعی بات ہے. بلکہ اس سے یہ نفع ہوتا ہے کہ دعا کی خوب توفیق ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ پر عقلاً اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے. یہ اخلاق رذیلہ میں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. بدگمانی کی بیماری اور اس کا علاج ہم پڑھ چکے ہیں. زبان کی 20 آفتوں کا بیان. زبان نگاہ کے بعد سب سے اہم چیز زبان کی حفاظت ہے. نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت, کیونکہ زبان کی بہت آفتیں ہیں, اس میں بڑے شر ہیں اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا تو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی 20 بیماریاں تحریر فرمائی ہیں. نمبر 1, بے فائدہ کلام کرنا, ضرورت سے زائد کلام کرنا, نافرمان لوگوں کے اور ظالموں کے بیہودہ قصوں کو بیان کرنا, بحث مباحثہ کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, کلام میں بناوٹ کرنا جس کو تصنع کہتے ہیں, جسے اکثر ہی بیمارن عورتوں میں بہت ہوتا ہے, اٹھلا اٹھلا کے بناوٹ کر کر کے بولتی ہیں, گالیاں بکنا, بد زبانی کرنا. ویسے آج کل یہ بناوٹ کا تصنع کا مرض مردوں میں بھی ہے کیونکہ وہ عورتوں میں زیادہ رہتے ہیں, لہذا عورتوں کی عادتیں ان میں بھی آ رہی ہیں. بدزبانی کرنا اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے کلمات نکالنا, لعنت کرنا, یہ عادت عورتوں میں بہت ہے. گانا اور خلاف شرع اشعار پڑھنا, حد سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا, کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا جس سے اس کی تحقیر ہو, کسی کا راز ظاہر کرنا, جھوٹا وعدہ کرنا, سب زبان سے ہوتے نا کام, جھوٹ بولنا, البتہ دو مسلمانوں میں صلح کروانے یا مظلوم کو اپنا حق لینے کے لیے جائز ہے. جھوٹ بولنا جائز ہے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو اور دو مسلمانوں میں صلح ہو جائے. غیبت کرنا یعنی کسی کی پیٹ پیچھے اس کی بات کی اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو برا مانے, خواہ بات سچی بھی ہو. یہ فعل حرام ہے اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن چھین کر اس کو دے دی جائیں گی. چغل خوری کرنا ہے, شکایتیں لگانا, ادھر کی بات ادھر لگانا, کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا, یا خوش آمد کرنا. البتہ اگر اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی آ جانے کا خوف نہ ہو بلکہ اس کا نیک کام کے لیے حوصلہ بڑھ جاوے تو مضائقہ نہیں. یعنی کسی ایسے شخص کی تعریف کر دینا نیک کام کے اندر, اس کی بھلائی کی تعریف کر دینا جس سے اس کے اندر بڑائی تکبر آ جانے کا خدشہ نہ ہو, تو پھر اس کی تعریف کرنا جائز ہے. بول چال میں باری غلطیوں کا خیال نہ رکھنا. مثلاً اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے منہ سے جو دعا نکل جاوے گی وہ ضرور قبول ہو جاوے گی, یا اوپر خدا نیچے آپ ہمارا سہارا ہے. یہ سب باتیں شرک کی ہیں. عوام کا علماء سے ایسے سوالات کرنا جو ان کی اپنی ضروریات سے تعلق نہ رکھتا ہو, یعنی فضول اور بے ضرورت سوالات سے ان کا وقت ضائع کرنا, یہ سب زبان کی بیماریاں ہیں. کل انشاءاللہ جمعہ ہے, کل تو وہاں جائیں گے اسلام جی, اور پرسوں ہفتہ ہے, اتوار کو یہ باقی دوبارہ پڑھیں گے زبان کی بھی سافتیں اور ان کے پھر علاج آگے جو لکھے ہوئے ہیں ان کو. ویسے سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ زبان اپنے اختیار میں ہوتی تو آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں, زبان کو روک کر جیسے یہ خاموش بیٹھے. اچھا بھائی دعا کر لو, اور ہمارے حضرت کی جو تعلیم ہے مشکات شریف کی حدیث ہے جمعے کے سات اعمال, چھ اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں سات اعمال بھی ہیں, روایت مختلف آتی ہیں, تو اس میں جمعے کے دن مردوں کے لیے احکامات ہیں اور بہت ہی آسان اور سہل ہیں, اور ان پر ہر قدم پر ایک سال نفل نماز اور ایک سال کے روزے کا ثواب ہے ہر قدم. تو اس میں جو ہے غسل کرنا ہے, اور جو کپڑے اچھے میسر ہوں سب کپڑوں میں سے وہ پہننا جمعے کے دن, اور اپنے اور بھی سنتیں ہیں لیکن جو حدیث پاک کی روایت میں ہیں وہ یہ سات چیزیں, کہ غسل کرنا, اچھے کپڑے پہننا, اور مسجد جلد جانا, مسجد پیدل جانا, اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, خطبے کو غور سے سننا, اور کوئی لغو کام نہ کرنا. ان سات اعمال کے اوپر بڑا کتنا بڑا انعام کہ سو برس سو قدم کی مسجد ہوئی تو سو برس کی جمعے کو جا رہے ہیں, سو برس کا نفل نماز اور سو برس کے روزوں کا ثواب مل گیا. کتنا بڑا عظیم الشان انعام. اور بعض علماء نے حضرت نے فرمایا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسی فضیلت والی حدیث کہیں ہمیں نظر نہیں آئی, ان اعمال کی اتنی فضیلت ہے. اور پہلے زمانے میں تو ہم نے کہاں پڑھا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جمعے کا اس کیسی وجہ سے اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ وہ شام ہی سے جمعرات کی شام سے ہی جا کے مسجد میں جمعے کے لیے صفحے بنانا شروع کرتے تھے. اب پہلے خواب مضبوط تھے, اور دوسرے یہ کہ دین کا شوق اور ذوق بھی ایسا تھا, دنیا سے بے رغبت ہی تھی, آخرت کی فکر تھی کہ ہمارا وہاں کچھ بن جائے. آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ابھی یہاں سے پیسہ بھیج بھیج کے بیرون ملک اپنا محل بناتے کہ یہاں سے کسی طرح ٹرانسفر ہو جائے, لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ یہاں بناتے ہیں, عقل مند لوگ وہاں بناتے ہیں آخرت میں. تو جمعے کے اہتمام کے لیے جمعراتی کی شام سے لوگ جمع ہونا صفحے بنا لیا کرتے تھے پرانے زمانے میں. اب قوامی کمزور ہو گئے, اور دوسرے یہ کہ اب وہ ذوق و شوق وہ طلب نہیں رہی, فکر آخرت نہیں رہی. تو اب بہرحال جو ہو جائے غنیمت ہے, تو جلدی چلے جائیں بس, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کثرت درود شریف جمعے کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو ایک روایت میں ابھی میں دیکھ رہا تھا, ایک روایت میں تو ہے کہ ایک درود شریف پڑھنے والے پر من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ تعالی عشرن, یا اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. اور ایک روایت میں ستر مرتبہ رحمتیں ہیں, ستر مرتبہ ایک درود شریف پڑھنے پر ستر مرتبہ رحمت فرماتے ہیں اللہ پڑھنے والے کے اوپر. تو کتنا عظیم الشان ہے نا. تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جو سو مرتبہ تو روزانہ کا معمول اکثر لوگوں کا ہے, جس کا کم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کر لے, اگر 33 ہے تو اس کو دگنا کر لے, 66 کر لے, یا 50 کر لے, جو 100 پڑتا ہے وہ 125-150 کر لے, اور کوئی اگر قوی دماغ کا ہو اس کے دماغ غائب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ 300 کر لے. لیکن اتنا ذکر اب آخری زمانے میں حضرت نے موقوف فرما دیا تھا, میں بھائی 100 مرتبہ روزانہ کر لو یہ بھی کافی, بس جمعے کے دن کچھ اس کی جو ہے وہ ہو جائے اس سے مماثلت کثرت سے. تو 133 پڑھ لیا, 150 پڑھ لیا, 125 پڑھ لیا, 110 ہی پڑھ لیا, کثرت میں شمار ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حمیدہ سے نوازے، اخلاق رضیلہ سے پاک کرے، اور اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. علی حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسی دیکھو اللہ والوں، اللہ والے آخرت میں کتنا تیز ہوتے ہیں، کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. تو حضرت نے یہ دعا سکھائی کہ بھائی یہ دعا کر لیا کرو کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ عطا فرما دے اولیاء صدیقین کی مدد کا، تو سب کی دعائیں سب کو مل جائیں گی، ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما دے. یہ دعا ہو گئی سب کی، سب کے لیے ہو گئی، یعنی یہ بیٹھے ہیں تو ان کی طرف سے سب کے لیے دعا ہو گئی، یہ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے سب کے لیے ہو گئی، یہ بیٹھے ہیں جتنے لوگ حاضر ہیں یہ سن رہے ہیں، اور جو بھی دعا کریں گے تو سب کے سب اس میں ایک دوسرے کے لیے کتنی کثرت سے دعائیں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر ٹھیک ہے